بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 107 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. قرآت کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 15ویں نشست ہے اور آخری نشست ہے. آغاز کرتے ہیں ہم سب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ضمنی توضیحی اشکالات, وہ تنقیدی نکات جو آپ کی اس پوری پریزنٹیشن پہ لوگوں کی جانب سے سامنے آتے ہیں, ایک ترتیب کے ساتھ رکھ رہے ہیں, اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ مصحف کی قرات یا قرات عامہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے شائع و ضائع ہے, اجماع اور تواتر سے نقل ہوئی ہے, ہمارے ہاتھوں میں ہم پڑھتے ہیں, اس قرآن مجید کے اوپر یہ کیوں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حفظ کی روایت ہے؟ اگر یہی قرات عامہ, یہی مصحف کی قرات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اجماع اور تواتر سے نقل ہوئی ہے, تو یہ بیچ میں حفظ کی قرات کا ذکر کہاں سے آ گیا؟
میں یہ عرض کر چکا ہوں اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات ہم نے کی ہے ان سب نشستوں میں کہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک یہ کہ ایک متن ہے قرآن کا, اس کو پڑھنا ہے, اس کی ایک ریڈنگ وجود میں آئے گی. اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں یہ کہ آپ نے کسی لفظ کو کہاں رکھا ہے, آپ نے جملے کی کیا تعریف کی ہے, کس سیاق و سباق میں وہ جملہ آپ نے آگے روایت کیا ہے, اور پھر یہ کہ اس جملے کو آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں, یعنی اس کے اعراب کیا ہیں, سادہ لفظوں میں کہیے, اس پر آپ نے زیر زبر پیش میں سے کس چیز کا انتخاب کیا ہے, کوئی فاعل ہے, کوئی مفعول ہے, کوئی حال ہے, کوئی تمیز ہے, کس جگہ رکھا ہے آپ نے اس کو. تو عربی زبان جب لکھی جاتی ہے تو اس کے رسم الخط میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ محض اپنے حروف سے یہ سب چیزیں بتا دے.
ٹھیک.
چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس میں علامتیں ایجاد کی گئیں اور انہی علامتوں کو اب ثبت کر دیا جاتا ہے, اس سے قرات وجود میں آ جاتی ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ لہجہ, یعنی کیفیات ادا. ابن خلدون کا اقتباس میں نے یاد ہوگا پڑھا تھا, اس میں یہ بات بڑی وضاحت سے انہوں نے بتائی تھی کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, یعنی الفاظ کیا ہیں, ان کو بولنا ہے, ان الفاظ کے اعراب واضح کرنے ہیں, اور کیفیت ادا کیا ہے, جس کو ہم نے بیان کیا کہ لہجہ کیا ہے, ایکسنٹ کیا ہے. یہ جو آئمہ ہیں, آئمہ قرات ہیں, یہ اصل میں اس چیز کو سکھاتے ہیں.
اچھا.
اب ظاہر ہے جب اس چیز کو سکھائیں گے تو کسی متن کو پڑھیں گے نا, انتخاب کریں گے اس کا. قرآن مجید کا جو متن اس وقت ہمارے پاس ہے, اس پر جو قرات ثبت ہے وہ مصحف کی قرات ہے, وہ کسی اور کی قرات نہیں ہے. لیکن جو بھی اس کو پڑھے گا تو پڑھنے کے دوران میں وہ بتائے گا آپ کو کہ اس حرف کو یہاں سے ادا کرنا ہے, اس کی ادا کی کیفیت یہ ہوگی. وہ ایک پورا فن ہے جو وجود میں آ چکا ہے, ہم اس فن کا تعارف کرا چکے. وہی چیز ہے جس کو تجوید سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے.
ٹھیک.
تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حفظ کی قرات ہے یا حفظ کی روایت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس لہجے میں پڑھا جا رہا ہے, اس میں حروف جس طرح سے ادا ہوں گے, جو ان کی ادا کی کیفیات وجود میں آئیں گی, وہ ہیں جو حفظ نے آگے لوگوں کو تعلیم دی ہیں.
اچھا.
یہ نافع نے بھی تعلیم دی ہیں, یہ حمزہ نے بھی تعلیم دی ہیں, یہ کسائی نے بھی تعلیم دی ہیں. اور جس طرح میں عرض کر چکا ہوں, لہجوں میں چونکہ اختلاف ہے تو اس وجہ سے ان میں بعض چیزیں مختلف بھی ہو جاتی ہیں. ان سب کو پڑھنا بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس مصحف کی قرات کو نافع کے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیں, یعنی طریقے سے مراد
لہجہ,
وہ اصول, فرش نہیں, اصول. قرات کی اصطلاح میں گویا وہ چیزیں کہ آپ نے کسی حرف کو ادا کیسے کرنا ہے, آپ اس کو حمزہ کی قرات میں پڑھیں, اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس کو بھی میں نے اپنے اس مضمون میں تفصیل سے بیان کیا ہے, وہ سن لیجئے. اس میں میں نے لکھا ہے, اس میں شبہ نہیں کہ اسے حفظ کی روایت بھی کہا جاتا ہے, یعنی مصحف کی قرات کو عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حفظ کی روایت ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اسے حفظ کی روایت بھی کہا جاتا ہے, مگر اس سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ ایک چیز محض قرات ہے, وہی جس کو میں نے کہا ریڈنگ ہے, یعنی آپ نے لفظوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے جس سے جملہ بامانی ہو جائے, اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اعراب بولے جاتے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, یہ تمیز ہے, یہ حال ہے, یہ مفعول مطلق ہے, یعنی حیثیت معلوم ہوتی ہے ہر ایک چیز کی, اور اس سے کلام بامانی ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک چیز محض قرات ہے, ریڈنگ, اور ایک اس میں, یعنی اس قرات میں اہل عرب کے لہجے کی فنی نزاکتوں, یعنی کہاں سے حروف نکلنے ہیں, کس طرح ادا ہونے ہیں, اور ایک اس میں اہل عرب کے لہجے کی, پھر سن لیجئے, لہجے کی فنی نزاکتوں, مثلا امالہ, تفخیم, اشباع, اختلاس, صلہ, اشمام, روم اور ترکیک و تغلیظ وغیرہ کی رعایت سے حسن ادا کا اہتمام. یہ اصطلاحات ہیں. یہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں دو حرفوں کو آپ نے ایک دوسرے سے ملا دینا ہے, یہاں حمزہ کو اس طرح ادا کرنا ہے, یہاں یہ حرف پورا بولا جائے گا, یہ کم بولا جائے گا, یہاں مدہ کہاں تک ہوگا, یہ بتانے کے لیے, یعنی یہ لہجے کی فنی نزاکتوں کے لیے اصطلاحات ہیں. ان کی رعایت سے کیا ہوتا ہے؟ حسن ادا. یعنی آپ عربوں کے لہجے کو پڑھتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو انگریزی زبان کا امریکی لہجہ سکھا رہے ہوں, تو آپ یہی بتائیں گے نا اس کو کہ دیکھیے اس حرف کو وہ ادا نہیں کرتے, اس کو وہ حذف کر دیتے ہیں, یہاں آواز اس طرح کی نکلتی ہے.
جی.
اس کے لیے اصطلاحات وجود میں آ گئی ہیں, وہ یہ اصطلاحات ہیں, میں نے نمونے کے طور پر آپ سے یہ بیان کر دی ہیں. ایک اس میں, یعنی ایک چیز کیا ہے, محض قرات, اور ایک اس میں اہل عرب کے لہجے کی فنی نزاکتوں, مثلا امالہ, تفخیم, اشباع. یہ امالہ ہے مثال کے طور پر, دیکھیے, یعنی میں نے یہ کہا کہ آپ محلہ بھر کے بچوں کو بلائیے, اب میں امالہ کر دوں گا تو میں کہوں گا محلے بھر کے بچوں کو ملائیے.
جی.
یعنی یہ کچھ نہیں ہوا, صرف ایک لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا. یہ میں نے ایک مثال دی اپنی اردو میں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اور ایک اس میں اہل عرب کے لہجے کی فنی نزاکتوں, مثلا امالہ, تفخیم, اشباع, اختلاس, صلہ, اشمام, روم اور ترکیک و تغلیظ وغیرہ کی رعایت سے حسن ادا کا اہتمام. یعنی ایک ہے قرات جو جملے کو یا کلام کو بامانی بناتی ہے, اور ایک ہے اس کو ادا کرنے کے طریقے,
ٹھیک,
یعنی ادا کی کیفیات, وہی چیز جس کو آپ لہجہ اور ایکسنٹ کہتے ہیں, جس سے کلام کے مدعا میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یعنی کلام کا مطلب کیا ہے, بات کیا ہے, یا اس میں کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, یا میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ کیا ہے, اس پہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس قرآن میں یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے, یہ جو مصحف ہے جس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس قرآن میں یہی دوسری چیز ہے جو حفظ کی روایت سے اخذ کی جاتی ہے. یعنی جو اس کی قرات ہے وہ قرات عامہ ہے, وہ عرض اخیرہ کی قرات ہے, وہی قرات ثبت کی گئی ہے, اسی کے مطابق اس پر اعراب لگائے گئے ہیں, لیکن یہی دوسری چیز ہے. دوسری چیز کیا؟ ادا کی کیفیات, جو حفظ کی روایت سے اخذ کی جاتی ہے, اور اسی بنا پر اسے ان سے منسوب بھی کیا جاتا ہے. یعنی یہ وجہ ہے اس کی, انہوں نے, یعنی کس نے؟ حفظ نے. انہوں نے اس کی تعلیم, کس کی تعلیم؟ یہ لہجے کی تعلیم, کیسے بولنا ہے, کس طرح ادا کرنا ہے حرفوں کو, انہوں نے اس کی تعلیم اپنے استاد عاصم سے حاصل کی تھی, اور عاصم اس فن میں جلیل القدر تابعی ابو عبد الرحمن السلمی کے شاگرد تھے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ لہجہ عرب کا سکھانا ہے, یا مختلف لہجے سکھانے ہیں, اس کے لیے بڑے بڑے ائمہ استاد کی حیثیت سے لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے, اور اس میں ظاہر ہے مختلف لہجے تھے تو مختلف طریقوں سے لوگ پڑھتے بھی تھے, لیکن یہ اختلاف کیا ہے؟ کیفیت ادا کا اختلاف. انہوں نے اس کی تعلیم اپنے استاد عاصم سے حاصل کی تھی. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے, استاد عاصم سے حاصل کی تھی. قرات کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرضۂ اخیرہ کی قرات, اللہ کے پیغمبر کی قرات, بلکہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل سے.
جی.
اور جبریل کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کلام اللہ ہے. تو قرات کا شجرہ نسب یہ ہے, اور لہجے کا یہ.
اچھا.
تو یہ انہوں نے اپنے استاد عاصم سے سیکھا تھا. انہوں نے اس کی تعلیم اپنے استاد عاصم سے حاصل کی تھی, اور عاصم اس فن میں جلیل القدر تابعی ابو عبد الرحمن السلمی کے شاگرد تھے. اس وقت بھی ہمارے قاری حضرات ایسے ہی سکھاتے ہیں, اور مختلف لہجے سکھاتے ہیں. یہ نافے کا, یہ حمزہ کا, یہ کسائی کا, یہ سب سکھاتے ہیں. 7 لہجے سکھا دیتے ہیں آپ کو, 10 بھی سکھا دیتے ہیں. جو کم و بیش, کون؟ ابو عبد الرحمن السلمی, جو کم و بیش 40 برس تک کوفے میں اس کی یہ فنی نزاکتیں طلبہ کو سکھاتے رہے. یعنی وہ اس تجوید کے استاد تھے, کیسے پڑھنا ہے قرآن مجید کو. ان کے بارے میں سبا قرات کے اولین مرتب ابو بکر مجاہد, ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں.
جی.
کہ انہوں نے 3 صدی کے خاتمے پر اور 4 صدی کی ابتدا میں یہ کتاب مرتب کی, جس میں یہ 7 قراتیں ہیں. سبا قرات کے اولین مرتب ابو بکر بن مجاہد نے تصریح کر دی ہے کہ وہ اپنا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہی قرات پڑھاتے تھے جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کرنے کی صحیح کی تھی. یعنی جو فرق واقع ہوا وہ یہ تھا کہ باقی جتنے قاری ہیں جیسے نافع ہیں یا ایسے حمزہ ہیں جس طرح ابن کثیر ہیں, انہوں نے اپنا اختیار بھی ترتیب دے دیا تھا
جی.
وہ اخبار احاد میں جو صحابہ کی قراءتیں روایت ہو رہی تھیں ان میں سے بھی کچھ انتخاب کر لیا تھا. انہوں نے یعنی ابو عبد الرحمن السلمی نے ایسا نہیں کیا, اور یہی معاملہ عاصم کا ہوا, یہی حفص کا ہوا. ان لوگوں کے ہاں قراءت عامہ ہی کو سامنے رکھ کر یہ فنی نزاکتیں سکھائی جاتی تھیں اور اس کو سب بیان کرتے ہیں. وہ اپنا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہی قراءت پڑھاتے تھے جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کرنے کی صحیح کی تھی. اس نے لکھا ہے, کس نے؟ ابو بکر بن مجاہد نے. یہی ہے مصنف اس کتاب کا. اول من اقرأ بالکوفہ القراء التي جمع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ الناس علیہ ابو عبد الرحمن السلمی.
اچھا,
یہ ان کی کتاب کی پہلی جلد کے 67 صفحے سے میں نے پڑھا. السبع فی القراءات ان کی کتاب ہے. سب سے پہلے جس نے کوفے میں اس قراءت کی تعلیم دی جس پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا, وہ ابو عبد الرحمن السلمی تھے, یعنی عرضۂ اخیرہ کی قراءت.
ٹھیک,
وہ قراءت جو آخری سال میں حضور نے کی. یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مختلف قراءتوں کا شیو دیکھ کر لوگوں کی تنبیہ کے لیے فرمایا تھا, کانت قراءۃ ابی بکر و عمر و عثمان و زید ابن ثابت والمہاجرین والانصار واحدہ. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ابو بکر و عمر, عثمان, زید بن ثابت اور تمام مہاجرین و انصار کی قراءت ایک ہی تھی. یہ انہی کا بیان ہے, یہ اس سے پہلے پڑھا جا چکا ہے, میں نے یہاں بھی اس کو نقل کیا ہے. کانو یقرؤون القراءۃ العامہ, وہ یعنی یہ سارے بزرگ قراءت عامہ کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے. وحیل قراءۃ التی کراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جبریل مرتین فی العام الذی قبض. یہ وہی قراءت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے سال جبریل امین کو دو مرتبہ قرآن سنایا. وَكَانَ زَيْدٌ قَدْ شَهِدَ الْأَرْضَ الْأَخِيرَةَ, ارضۂ اخیرہ کی اس قراءت میں زید بن ثابت بھی موجود تھے. وَكَانَ يُكْرِ النَّاسِ بِهَا حَتَّى مَاتَ, دنیا سے رخصت ہونے تک وہ لوگوں کو اسی کے مطابق قرآن پڑھاتے رہے. یہ وہی زرکشی میں ان کا اقتباس ہے, ان کا اثر نقل ہوا ہے. تو یہ وہ بزرگ ہیں.
ٹھیک,
یہ ان کے استاد ہیں. تو چنانچہ اس کی مناسبت اس لحاظ سے بہت ہو گئی, یعنی حفظ کے لہجے سکھانے کی, اس کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ مصحف کی قراءت کے ساتھ, اس لیے کہ انہوں نے اپنا کوئی اختیار نہیں ترتیب دیا. یہی قراءت, یہی قراءت. کون سی قراءت؟ یعنی وہ قراءت جو ابو بکر عمر کی تھی, جو عرضۂ اخیرہ کی تھی, جو قراءت عامہ تھی. یہی قراءت اس وقت ہمارے مصاحف میں ثبت ہے. تاریخ کے اوراق سے کوئی ادنا شہادت بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ تمام مسلمانوں کو ایک قرآن پر اکٹھا کرنے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور حجاج بن یوسف کی مسائی کے بعد اس کو کسی عالم نے اپنے اثر و رسوخ یا کسی حاکم یا قاضی نے ریاست کی طاقت سے کبھی مسلمانوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی.
جو وہاں ہوا دوسری جگہ میں,
جو دوسری جگہ ہوا, ظاہر ہے کہ وہ ہوگا تو لوگ مجبور ہو جائیں گے. اسی طرح کوئی عالم اپنے اثر و رسوخ سے لوگوں کو آمادہ کر لے گا کہ یہی ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی گاؤں میں, کسی قصبے میں لوگ اسے اختیار کر لیں. اس طرح کے مستثنیات اس وقت اتنی بڑی پھیلی ہوئی آبادی میں ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو قراءت ہے, یہ مصحف کی قراءت, اس کے بارے میں کوئی ادنا شہادت بھی پیش نہیں کی جا سکتی, جس طرح کے مغرب میں نافع کی قراءت کے معاملے میں کی گئی. یہ اسی کا حوالہ دیا میں نے.
ٹھیک,
یعنی اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا. عرضۂ اخیرہ کے بعد اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے جانشینوں نے رائج کیا. کون ہے وہ جانشین؟ ابو بکر و عمر, عثمان و علی. یہ اصل میں خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے اس کو رائج کیا. اور پھر ہم بتا چکے ہیں کہ کب یہ مصحف پر ثبت ہو گئی. عرضۂ اخیرہ کے بعد اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے جانشینوں نے رائج کیا, اور یہ اسی طرح رائج ہے. چنانچہ مسلمانوں کے قراء جب اپنے مختارات ترتیب دے رہے تھے, یہ قاری حضرات جب اخبار احاد میں سے انتخاب کر کے اپنے قراء کی حیثیت سے یہ مختارات ترتیب دے رہے تھے, جیسے لوگوں نے اپنی فقہ بنائی, جیسے لوگوں نے اپنے حدیث کے مجموعے بنائے, چنانچہ مسلمانوں کے قراء جب اپنے مختارات ترتیب دے رہے تھے اور ان کے محدثین جب علم الخاصہ کے اخبار جمع کر رہے تھے، حدیثیں جمع ہو رہی تھیں
جی،
اور ان کے فقہاء مفسرین جب ان کی مدد سے قرآن کی مشکلات حل کر رہے تھے، اس وقت بھی وہ پوری دنیا میں اسی کی تلاوت کر رہے تھے، یہی مصحف کی قراءت۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں وہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو اسی کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور آٹھویں صدی کے اواخر میں جب جاوا، سماٹرا، ملایا اور مشرق بعید کے دوسرے جزائر کے ساحلوں پر اترے تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں میں یہی قرآن تھا، اور خدا نے چاہا تو قیامت تک یہی رہے۔
ہم سب، یہ نقطہ آپ نے جس خوبی سے واضح کیا کہ وہی مصحف کی قراءت ہے، وہی قراءت عامہ ہے جو پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کے لہجے کو ایک شخص نے منتقل کیا، اور خود ان کے جو اساتذہ ہیں، ان کی جو آپ نے تاریخ نقل کر کے یہاں پہ بتائی، کہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی اختیار استعمال نہیں کر رہے بلکہ عرض اخیرہ کی وہی قراءت جو رائج ہے اور صحابہ کی قراءت ہے اسی کا لہجہ سکھا رہے ہیں۔ ایک ضمنی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو کلام اللہ موجود ہے اس پہ مصحف کی قراءت ثبت ہے، عرض اخیرہ کی قراءت ہے، اگر کوئی شخص حفظ کے بجائے وہاں پر نافع یا عاصم یا کسائی یا آمش یا کسی اور کے لہجے میں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، لہجے میں اس کو نقل کرتا ہے، تو کیا ہمارے لیے اس کو پڑھنے میں آج بھی کوئی قباحت نہیں ہوگی؟
ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ تو ہم ان 13 نشستوں میں بار بار بیان کر چکے ہیں کہ اس طرح کے معاملے میں یہ اجازت اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی ہے، یہ قیامت تک موجود ہے۔ ہم مسلمان اس کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں، عجمی لہجوں میں پڑھتے ہیں، اس پر بھی نکیر نہیں کی جا سکتی، عربوں کے لہجے ہیں یہ، اور عربوں کے لہجے میں جس لہجے پر بھی آپ پڑھیں، آپ نافع کے لہجے پر پڑھیں، آپ حمزہ کے لہجے پر پڑھیں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہی بات تو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک چیز لہجہ ہے اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک متن کو کس طرح پڑھنا ہے۔ جو چیز معنی پر اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ قراءت ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ ریڈنگ ہے، لہجے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ آپ حفظ کے لہجے میں پڑھ لیں، یا آپ نافع کے لہجے میں پڑھ لیں، یہ عربوں ہی کے مختلف لہجے ہیں جن کو روایت کیا گیا ہے۔ خود روایت میں یا قراءت کی روایت میں اس کو الگ کیا جاتا ہے، یعنی ایک چیز فرش ہے اور ایک چیز اصول ہے۔ اصول میں یہ ادا کی نزاکتیں ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، ان میں سے آپ جس کو چاہے اختیار کر لیں، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم بتا چکے کہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اسے آپ امریکی لہجے میں پڑھ لیں، آپ اس کو برطانوی لہجے میں پڑھ لیں، وہ انگریزی زبان کی کتاب ہے، اردو کی کتاب ہے، آپ اس کو لکھنوی لہجے میں پڑھ لیں، آپ اس کو دہلی کے لہجے میں پڑھ لیں۔
سر، یہ نقطہ واضح ہوا کہ مصحف کی قراءت پر کیوں لکھا جاتا ہے کہ یہ حفظ کی روایت ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، ایک اور سوال، وہ سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں آج قرآن مجید موجود ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، آپ نے ثابت کیا پوری کی پوری ہسٹری ٹریس کر کے کہ یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عرض اخیرہ میں دیا، سوال یہ ہے کہ پھر اس کلام اللہ کے اندر تو کوئی زبر زیر پیش کی بھی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اختلاف نظر نہیں آنا چاہیے، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روایت حفظ کے تحت چھپنے والے اسی مصحف کی قراءت میں سورہ روم کی آیت نمبر 54 کے تحت بعض نسخوں میں زوف لکھا ہوا ہے، یعنی زاد عین فے میں زاد کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، جبکہ یہی مصحف، یہی روایت، یہی قراءت سعودی عرب سے جب چھپتی ہے تو وہاں پر ضعف لکھا ہوا ہے، زاد کے اوپر زبر ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پھر مصحف کی یہ قراءت جو کہ ثبت ہو چکی ہے، اس میں ایک لفظ کی ادائیگی میں یہ اختلاف کیوں سامنے آتا ہے؟
دنیا کی ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے دو تلفظ رائج ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو حزانت اور حزانت دونوں تلفظ بالکل ٹھیک ہیں، عجز اور عجز، یعنی فصحا عجز بولیں گے، عوام عجز بولتے ہیں، ہمارے ہاں لغت میں بھی ثبت کر دیا جاتا ہے، دونوں تلفظ بالکل درست ہیں۔ یہ لفظ کو بولنے کا طریقہ ہے، اس میں اور لہجے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس طرح کے 10 اور الفاظ ہو سکتے ہیں جن میں اگر اہل عرب دوسرے طریقے سے ان کو بولتے ہیں، آپ آج بھی بولیے، وہ قرآن میں بھی بولے جا سکتے ہیں، تو زوف اور ضاف کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس سے معنی میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ یہ ایک ہی لفظ کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کے تلفظ میں کیا طریقہ اختیار کریں گے، تو لفظ کا تلفظ اور چیز ہے، اور جملے کے معنی متعین کرنے والے اعراب اور چیز ہیں۔ بحث ساری کی ساری اس کے بارے میں ہو رہی ہے، اس میں تو آپ اگر نافع نے کسی اور طریقے سے اور حمزہ نے کسی اور طریقے سے 10 اور الفاظ کا تلفظ کیا ہے اور وہ عربوں کے ہاں مانا ہوا تلفظ ہے، تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لہجے کو اختیار کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں اور کسی لفظ کے تلفظ کو اختیار کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے. دنیا کی وہ کون سی زبان ہے, میں عربی زبان میں دسیوں ایسے الفاظ آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے 2-3-4 تلفظ رائج ہوتے ہیں, درست مانے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو تذکیر تانیث میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے, یعنی آج تک طے نہیں ہو سکا کہ بلبل کو مذکر بولنا ہے یا مؤنث بولنا ہے. تو تذکیر تانیث اور تلفظ میں یہ اختلافات ہوتے ہیں, ان سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا.
ٹھیک, اچھا ہم سب ایک ضمنی نقطہ بیان کیجیے گا. سیدنا عثمان نے جس وقت مصحف مرتب کروایا تھا اور جس پس منظر میں ہوا زیر بحث آیا تھا, ہم نے وہاں پر پڑھا کہ سارے صحابہ بیٹھے اور انہوں نے ریڈنگ کی اور کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا سوائے ایک لفظ تابوت کے, اور اس میں بھی جو کچھ قریش کا معاملہ تھا اس کو اختیار کر لیا گیا. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب وہاں پر یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی بھی اختلاف ہے, وہ تلفظ کا ہو, وہ کسی بھی طرح کا ہو, وہ وہاں پر واضح کر دیا گیا ہے اور وہ ثبت کر دیا گیا متن میں, تو پھر اس کے بعد ہم یہ گنجائش کیسے مان سکتے ہیں کہ ہم کسی اور لفظ کے بارے میں بھی اس طرح کے اختلاف کو قبول کریں گے؟
یہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس وقت رسم الخط اختیار کیا گیا تھا, یعنی جو لفظ بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے آپ ہجے کیا اختیار کریں گے, تو اس میں تا کیسے لکھی جائے گی, یعنی تائے مدورہ ہوگی یا جس طرح ہم تا لکھتے ہیں جس کو ہم تے کہتے ہیں اس طریقے سے لکھیں گے, تو اس کا تعلق اس سے تھا. تلفظ کے بارے میں تو قریش کے ہاں بھی ایک لفظ کے 2 تلفظ ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں, میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں, خود انگریزی زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے, لہجہ کسی لفظ کا تلفظ کیا ہے, اور یہ کسی زبان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کے ہوں گے, یعنی 2-4-10-20 ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے تلفظ الگ الگ ہوتے ہیں اور سب فصاح بولتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ 2 تلفظ ہوتے ہیں. اب بھی آپ عربوں کے ساتھ بات کریں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا, بلکہ ہماری اردو میں بھی اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. تو یہ بالکل الگ الگ باتیں ہیں. وہاں یہ تھا کہ اس قرآن میں کوئی چیز جب آپ ثبت کر رہے ہیں تو اس کے ہجے وہی ہونے چاہیے جس میں قریش کی زبان ادا ہو جائے. تو اس میں تو کوئی ہجے کا سوال ہی نہیں, وہی زواد ہے, وہی عین ہے, وہی فے ہے. اب آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے تو زوف بھی پڑھ سکتے ہیں اور زاد بھی پڑھ سکتے ہیں.
ہم سے نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان کیجئے گا, ہمارے یہاں مستشرقین کی جانب سے بڑے اس پر سوالات اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, مسلمان علماء جواب بھی دیتے ہیں, مختلف صحابہ کے مصاحف یہ زیر بحث آتے ہیں, بالخصوص میں عبداللہ ابن مسعود کا جو مصحف ہے, اور اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ جو کچھ اس کے نمونے یا مخطوطات میسر ہو سکے ہیں وہ جو عثمانی مصحف ہے سیدنا عثمان کے دور میں مرتب ہو کے مختلف علاقوں میں بھجوایا گیا, سیدنا ابن مسعود کا جو مصحف ہے وہ اس سے مختلف نظر آتا ہے صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے بھی. تو پھر اس کی کیا وجہ ہے, اگر تمام صحابہ اسی قرات پر تھے جیسا کہ ثابت ہوتا ہے, تو پھر یہ عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کی ترتیب عثمانی مصحف سے مختلف کیوں تھی؟
اسی چیز کو سامنے رکھ کر میں نے وہ پوری تاریخ بیان کی تھی کہ قرآن مجید 4 مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے. اس میں پہلا مرحلہ کیا تھا, زمانہ نزول, اور اس مرحلے کی مدت بھی ہر شخص جانتا ہے کہ 22-23 سال ہے. اس دوران میں صحابہ کرام جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو لکھ لیتے تھے, اپنے اپنے مصاحف تیار کرتے تھے, لکھنے والے لکھتے تھے, یاد کرنے والے یاد کرتے تھے, جو یاد کرتے تھے وہ بھی لکھ لیتے تھے, جو لکھ لیتے تھے وہ بھی یاد کرتے رہتے تھے. تو یہ حفظ اور تحریر کا سلسلہ اسی طریقے سے تھا. اس وقت یہ عبداللہ بن مسعود کے ایک مصحف کا کیا ذکر کیا جائے, دسیوں مصاحف ہوں گے جو تیار ہو گئے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے دیکھے ہوں. ایسا کوئی مصحف ابھی ملا نہیں ہے, نہ عبداللہ بن مسعود کا ملا ہے. یہ اصل میں ہمارے ہاں لوگ علماء کی حیثیت سے اس زمانے کی روایت نقل کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں یہ تھا, فلاں صحابی کے مصحف میں یہ تھا. اسی کو بنیاد بنا کر اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں. تو میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ اس طرح کے دسیوں مصاحف تھے, لیکن جس وقت پھر عرضۂ اخیرہ کی قرات ہوئی تو آہستہ آہستہ اسی قرات کو رائج کیا گیا. پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں یہی تو ہوا تھا کہ مختلف مصاحف کے اختلافات سامنے آئے جو لوگوں نے اپنے طور پر لکھ رکھے تھے, تو انہوں نے سرکاری طور پر پھر باقاعدہ مصاحف تیار کرائے اور ان کو شائع و ضائع کیا, اور اس وقت قرآن کا جو متن لکھا جاتا ہے وہ وہی ہے جو سیدنا عثمان نے طے کر دیا تھا. پھر ہم یہ بھی بیان کر چکے کہ آخری مرحلے میں وہ عرضۂ اخیرہ کی قرات بھی اس متن پر ثبت کر دی گئی۔ تو اس دوران میں جتنے مصاحف وجود میں آئے وہ اگر آج بھی کہیں مل جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتا تھا، ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جو کچھ لکھ لیتے ہیں اس کو اپنے علم و فہم کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں آواز دریافت ہو گئی تو ممکن ہے بعض صحابہ مختلف طریقے سے پڑھتے ہوئے بھی نظر آئے، اور ہم نے تو بتایا ہے آپ کو کہ یہ ساری قراءتیں کیا ہیں، یہ اصل میں اسی اجازت کے نتیجے میں صحابہ نے جو اپنے علم و فہم کے مطابق پڑھا اسی کی روایتیں ہیں، اور ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ وہ روایتیں بھی محفوظ کر کے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ ہمارے لیے یہ کون سی نئی اطلاع؟
سبحان اللہ، سے بڑا اہم نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، ایک ضمنی چیز، اگر مثال طور پہ کل کسی صحابی کا ہمیں ایسا قرآن مل جائے جو انہوں نے پورا لکھا ہی نہ ہو، یا اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہو، اس میں سورہ فاتحہ ہی نہ ہو اور سورتیں نہ ہو، تو کیا کہ اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کے پاس جو قرآن تھا وہ تو آدھا قرآن تھا ہی نہیں؟
یعنی پہلے مرحلے میں دسیوں ایسے قرآن ہوں گے، ایسے دسیوں صحابہ اپنی قراءت کر رہے ہوں گے، کسی کے پاس 10 صورتیں ہوں گی، کسی کے پاس 20 صورتیں ہوں گی، انہوں نے اسی ترتیب سے لکھا ہوگا جس طرح سے وہ صورتیں اتری ہوں گی یا جیسے ان تک پہنچی ہوں گی۔ تو یہ تو ہم بیان کر چکے، اسی لیے وہ پوری تاریخ میں نے آپ کو سنائی کہ یہ زمانہ نزول کے معاملات ہیں، انہی کے اثرات آپ کو قراءتوں کے اختلاف میں آج نظر آ رہے ہیں، انہی کے اثرات آپ کو لہجوں کے اختلاف میں نظر آ رہے ہیں، انہی کی حقیقت واضح کرنے میں تو یہ ہمیں کئی گھنٹوں کی نشستیں کرنی پڑی ہیں، ان سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اسے ہی ہم رفع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے نسخے مل بھی جائیں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ تو ہم نے خود بیان کر دیا ہے، یہ ساری تاریخ ہمارے یہاں موجود ہے، یہ میں نے آپ کو روایتوں میں پڑھ کے سنا دی ہے ساری ساری۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ تو ہو گیا مصحف کا معاملہ، یہ بتائیے گا ہمارے ہاں یہ جو آثار کی کتابیں ہیں، روایات کی کتابیں ہیں، خود عبداللہ بن مسعود ہی سے بعض اس طرح کی باتیں نقل ہوئی ہیں کہ جو معوذتین ہیں، جو آخری دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے بارے میں ان کا یہ نقطہ نظر تھا یا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ تو دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یہ شاید مصحف کا حصہ نہیں ہے۔
یہ بات سمجھی نہیں گئی لوگوں کو، چونکہ قرآن مجید کے ساتھ یہ دلچسپی کم ہوئی ہے، اور خاص طور پر راوی حضرات کو، کہ وہ تدبر کریں، دیکھیں قرآن میں کیا ہے، قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے، قرآن مجید میں ترتیب کا اعجاز کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ پائے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ میری تفسیر اٹھائیے اور یہ دیکھیے کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ یہ فلاں آیت پر سورہ ختم ہو گئی ہے، اس کے آگے ایک ضمیمہ ہے جس میں سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔
کیا بات ہے؟
یہی بات میں نے سورہ نساء کے آخر میں کہی ہے، یہی میں نے سورہ مائدہ کے آخر میں کہی ہے۔ پورے قرآن کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کی حیثیت دیباچے کی ہے اور معوذتین کی حیثیت آخری دعا کی ہے۔ قرآن ختم ہو جاتا ہے سورہ اخلاص پر، یہ میں نے بھی لکھا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے غیر معمولی عالم ہیں، انہوں نے رسول اللہ سے قرآن سمجھا اور سیکھا ہے۔ کسی موقع پر انہوں نے یہ فرمایا ہوگا کہ قرآن مجید اپنے مضمون کے لحاظ سے سورہ اخلاص پر ختم ہو جاتا ہے، یہ تو دو دعائیں ہیں جو قرآن کے آخر میں رکھ دی گئی ہیں۔ اس کو بعض نافہم لوگوں نے اس طریقے سے منتقل کر دیا۔ ابھی ہم تحلیل کر کے دیکھ چکے ہیں کہ یہ انزل القرآن علی سبع احرف کو کس طرح ملا کے کیا صورت پیدا کر دی گئی ہے، ان کی بات کے بارے میں بھی یہی ہوا۔
ہاں سر، بالکل آپ نے وضاحت سے اس نقطے کو بھی واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، یہ بیان کیجئے گا اس پوری بحث میں آپ نے مراحل بتایا کہ کس مرحلے پہ کس چیز کی رعایت تھی، اجازت تھی، کب وہ اجازت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر ان مراحل کی تاریخ کو نقل کرنے کے حوالے سے جو اختلاف سامنے آیا اس میں آپ سیدنا عمر کی طرف یا سیدنا عمر کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی سورہ قیامہ کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر اسی کو درست سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اسی آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر نقل ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ان علینا جمع ہوا بیانہ میں جمع کرنے سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کرنا ہے، نہ کہ قرآن مجید کو خارج کے اندر کہیں پہ جمع کر کے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے حوالے کروانا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس تفسیر پہ؟
یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، ہم اس کی بنیاد پر اس کو بطور اصول بیان کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ قرآن مجید کی تاویل میں، اس کی تفسیر میں، اس کی شرح و وضاحت پہ کسی معروف معنی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ کے معنی ہمیشہ وہ لیے جائیں گے جو معروف ہیں، تو جمع کے لفظ کے جو معروف معنی ہیں اسی پر تعبیل ہونی چاہیے۔ یہ بات کہ یہ سینے میں جمع کیا گیا، اس کے لیے آپ کو فی صدرک کے الفاظ مقدر ماننے پڑیں گے، پھر اس کی تعبیل کرنی پڑے گی، پھر یہ بتانا پڑے گا کہ جمع کا لفظ یہاں اپنے معروف معنی سے ہٹ کر استعمال ہو گیا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا
جی۔
اس عدول کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں کیا جائے؟ یعنی جو اس کے معروف معنی ہیں انہی کو سامنے رکھ کر اس کی تعویل کرنی چاہیے، اور وہ امام فرائی نے کر دی ہے، اور نہایت خوبی کے ساتھ انہوں نے اپنی تفاسیر میں اس کے ایک ایک اطلاق کو واضح کر دیا ہے۔ میں نے بھی اسی کا حوالہ دیا ہے، جن لوگوں کو اس معاملے میں کوئی ادنا تردد ہو وہ مجموعہ تفاسیر فرائی میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اور عربی زبان میں بھی یہ تفاسیر شائع ہو چکی ہیں، میری تفسیر میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جمع کے لفظ کو معروف معنی میں لیا جائے گا، اور قرآن میں ہر لفظ کو معروف معنی میں لیا جائے گا، اس کے معروف معنی سے اس کو ہٹانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا۔
اب سر یہ پوری بات میں تسلیم کر لوں، اس پر کہا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ امام فرائی زیادہ عربی جانتے تھے یا ابن عباس زیادہ عربی؟
اس کا عربی جاننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تفسیری روایات ہیں، نہیں کہا جا سکتا کہ کیا بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، کیا بات میں منتقل ہوئی، کس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش تھا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تو تمام علماء سے کہیے کہ وہ اپنے دفتر بند کریں رازی اور کشاف سے بھی، اور وہ کوئی تفسیر نہ لکھیں، اس لیے کہ پھر تو کسی ایک صحابی کی کسی تفسیر سے یا کسی تابعی سے اگر آپ اختلاف کریں گے تو آپ کسی جرم عظیم کا ارتکاب کر دیں گے، تو یہ تو راستہ ہی بند ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے سر،
نہیں، قرآن مجید کو اسی طرح دیکھا جائے گا جس طرح سے اس کو دیکھنے کے مسلمہ اصول ہیں، یعنی اگر لفظ کو دیکھیں گے تو معروف معنی میں لیں گے، تالیف قبول کریں گے تو معروف تالیف قبول کریں گے، اور سیاق سباق سے الگ کر کے کوئی معنی بھی اختیار نہیں کیے جائیں گے۔
ٹھیک ہے سر، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ بیان کیجئے گا، آپ نے یہ بات اسٹیبلش کر دی اپنے نقطہ نظر کے مطابق کہ جو کچھ ہمارے ہاں قراتوں کا اختلاف ہے یہ اصل میں خاص مرحلے کی اخبار احاد ہیں جن کو آگے لوگوں نے منتقل کر دیا ہے، یہ آپ کا نقطہ نظر تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، گویا جس چیز کی حفاظت ہوگی وہ قرآن مجید ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جمہور مسلمانوں میں، علماء میں یہ نقطہ نظر رائج ہے کہ یہ باقی قراتیں بھی قرآن ہیں، آپ ان کو قرآن نہیں مانتے عرض اخیرہ کی قرات کے بعد۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ حفاظت کا ذمہ تو قرآن کا لیا گیا تھا، تو جو کچھ لوگ قرآن مان رہے ہیں تو پھر تو اس کی بھی حفاظت ہوگی نا؟
قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی، اس میں آپ تفسیر کا کوئی انحراف اختیار کر رہے ہیں، آپ اس کی تاریخ کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں، آپ اخبار احاد کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، آپ کسی آیت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ وہاں سے نکال دی گئی، اس کا حکم باقی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لے رکھی ہوئی۔ یہ سب چیزیں تو ہوں گی، یعنی لوگوں کے دماغ نہیں بند کر دیے گئے، علم اپنے طریقے سے جاری ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت تو اس شان سے کی ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود آج ہم بیٹھے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ مصحف ہے، اس میں قرآن ثبت ہے، یہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے، جس میں وہ آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ ان سب قراتوں کے مقابل میں عرضۂ اخیرہ کی قرات پڑھی جائے گی، فتب قرآن۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب خاتمے کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں، 15 نشستوں پر مشتمل بڑی لمبی یہ گفتگو، میں چاہتا ہوں کہ اس پورے کے پورے اختلاف کو آپ نے عہد بہد پیش کیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک بنیادی مقدمات، بنا استدلال اور پھر ضمنی توضیح اشکالات بھی زیر بحث ہے۔ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں ہم، یہ بتائیے گا ایک شخص آگے بڑھتا ہے، میں ہر دفعہ یہ سوال پوچھتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ غامدی صاحب نے تو قراتوں کا انکار کر دیا ہے، پوری گفتگو کے نتیجے میں آپ کے نقطہ نظر کا خلاصہ کیا ہے؟
وہی جس کو میں نے ایک موقع پر بیان کر دیا تھا کہ امام فراہی نے، اس کے بعد استاذ امام نے اور میں نے ایک ہی بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ کرام نے آخری مرحلے کی قرات کو رائج کیا، یہی قرات ہے جو مصحف پر ثبت ہوئی، قرآن مجید اب وہی ہے، اس کے سوا جتنی روایات آپ کو ملتی ہیں وہ سب اخبار احاد ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یا عام طریقے پر سمجھانے کے لیے کہیے تو وہ گویا قرآن مجید کی روایت کے بارے میں احادیث ہیں، ہم نے یہ پوری تفصیلات سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ اصل میں کہاں سے پیدا ہوئیں. یہ صحابہ کرام تھے جن کو پہلے مرحلے میں اجازت دی گئی, وہ اپنے لہجے میں بھی پڑھ سکتے تھے اور اپنے علم کے مطابق بھی متن کی قراءت کر سکتے تھے. وہی روایتیں ائمہ تک پہنچیں, انہی روایتوں سے انہوں نے اپنا اختیار ترتیب دیا, وہی اختیار شائع و ضائع ہوا, اور جب شائع و ضائع ہوا تو کسی نے اس کو متواتر کہہ دیا اور کسی نے اس کو مشہور کہہ دیا. قرآن مجید نقل متواتر کے ذریعے سے, نقل الکافہ عن الکافہ کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے, وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے, اسی کو بنیاد بنایا جائے گا. یہ سب قراءتیں قرآن سے متعلق احادیث ہیں, ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو احادیث کے ساتھ کیا جاتا ہے.
ہم صاحب, ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. 15 نشستوں پر مشتمل ایک بہت ہی مفصل اور طویل گفتگو قراءت کے حوالے سے غامدی صاحب کا پہلی دفعہ اس قدر تحقیق کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ نقطہ نظر سامنے آیا. اتفاق اختلاف سے قطع نظر ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اس پر کوئی شبہ, کوئی تردد نہیں پیدا کیا جا سکتا. ہم پورے اعتماد, پورے ایقان, پورے ایذان اور پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا اور بے شبہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچ گیا. وقت یہاں ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے اعتراض کے ساتھ, ایک نئی الجھن کے ساتھ. غامدی صاحب, اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.